أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. عزیزان محترم، سورہ روم قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور سرنامہ کلام میں اس سورہ کی تیسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تم اپنی توجہات کو دین حنیف کے لیے قائم کر دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانیت کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس تخلیق میں، یعنی دین فطرت میں، اس تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ذالک الدین القیم، مضبوط اور مستحکم دین یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے. اس آئے مبارکہ میں پروردگار عالم نے جو مرکزی فکر دی ہے انسانیت کو، وہ مرکزی فکر یہ ہے کہ اپنی ساری توجہات کو دین کے لیے قائم کرو، اور یہ دین تمہارے لیے کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے، کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جسے الگ سے لا کر لادا جا رہا ہو، بلکہ یہ دین وہ ہے کہ جسے اللہ نے تمہاری فطرت میں ودیت کیا ہے. ایک ایک انسان کی فطرت میں اللہ نے اس دین کو ودیت کیا ہے. دیکھیے، اسلام اس لیے دین انسانیت اور دین فطرت ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو غرض تخلیق ہے وہ انسان اپنے ان فطری تقاضوں کے تحت پورا کرے، اس غرض تخلیق کو جس غرض کے لیے اس کی خلقت منصف شعود پر آئی. اس سرخی کو واضح کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے محترم سننے والوں کو ذرا سا اس مرحلے سے ایک ایسے مرحلے کی طرف لے چلوں کہ فطرت اور دین ان دونوں کی وضاحت ہو سکے. دیکھیے، انسان میں کمال ہے، جانور میں کمال ہے، درخت میں کمال پایا جاتا ہے. یعنی یہ درخت کا کمال ہے نا کہ زمین کھودی، چھوٹے سے ایک بیج کو زمین میں رکھا اور اسے سیراب کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک خاص حد تک بلند ہو گیا، جو زیر قدم تھا وہ انسان کے سر پہ چھاؤں دینے لگا. تو یہ جو کمال کا مرحلہ ہے، یہ جو نشو ارتقا کا مرحلہ ہے، وہ چلا اور چلنے کے بعد خاص حد پر آ کر رک گیا. اب درخت مسلسل بڑھتا نہیں رہتا، ایک خاص حد پر جا کر رک جاتا ہے. اسی طریقے سے جانور میں چلنے اور پھرنے کے اس کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جو چاہے کھا لے، جب چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، یہ اس کا کمال ہے. لیکن وہ کمال ایک خاص حد میں ہے. وہ جو خواہشات رکھتا ہے، اسے جو قوتیں مرجعت کی گئی ہیں، ان قوتوں کو ان خواہشات کے مطابق استعمال کرتا ہے. اس کے برعکس، یعنی جانور اور درخت کے برعکس، انسان کے کمالات محدود نہیں ہیں. انسان نے زمانے کی تسخیر کی جو کہ مخلوق سے ممکن نہیں ہے، انسان نے وقت کی تسخیر کی، زمین کی تسخیر کی، سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا، انسان نے خلا کو تسخیر کیا. تو انسان لامحدود کمالات کا حامل ہے. جانور کے مقابلے میں، درخت کے مقابلے میں، جمادات کے مقابلے میں انسان کے کمالات لامحدود ہیں. کیوں؟ تو بہت توجہ فرمائیے گا، انسان مرکب ہے تین چیزوں سے: روح، جسم، نفس. دیکھیے، سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم وہ مما لا یعلمون. دنیا میں بابرکت ہے اللہ, دنیا میں اس اللہ نے جتنے بھی جوڑے خلق کیے وہ تین چیزوں کے, سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, مٹی سے نکالا, یعنی جتنے بھی جوڑے ہیں دنیا میں, جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں دنیا میں, ان میں تین چیزیں ہیں. مما تنبت الارض مٹی ہے, یہ جسم کیا ہے, مٹی ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, اس کے اندر نفس ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ایک شے اور ہے جسے ہم اور آپ روح کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو انسان کے اس پیکر میں تین چیزیں ہیں, جسم, نفس, روح. اسی طریقے سے انسان کے مزاج میں تین چیزیں ہیں, فطرت, عقل, جذبہ. فطرت, لیکن عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, انسان میں کیا ہے, جسم ہے, نفس ہے, روح ہے. روح کا تقاضا عقل, نفس کا تقاضا جذبہ. میں بہت واضح بات کر رہا ہوں, روح کا تقاضا ہے عقل, نفس کا تقاضا ہے جذبہ. اب چیز بچی کیا, میں روح کا تقاضا ہو گیا عقل, جسم کا تقاضا, نفس کا تقاضا وہ جذبہ ہو گیا. اب ایک چیز بچی, وہ ہے جسم. جسم کا تقاضا ہے انسان کی فطرت, اور اسی فطرت تک لا رہا ہوں جس کا نام ہے انسانیت. اچھا, تو جب تین چیزیں ہیں تو انسان کا جوہر عقل وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر انسان کو ممیز اور بلند کیا گیا ساری مخلوقات سے. لیکن اس مرحلے پر میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں, یہ سب تمہیدی مراحل ہے کسی منزل کے لیے, اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقل ہی انسان کی سب کچھ نہیں ہے. انسان جذبات رکھتا ہے, میلانات رکھتا ہے, رجحانات رکھتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اسے آپ آزما کے دیکھ لیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل اس کی خواہش, اس کے جذبے, اس کے رجحان اور اس کے میلان کے تابع ہو کے کام کرتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے, یعنی عقل ہے میرے پاس, میرے پاس عقل ہے, لیکن میری عقل تابع ہو گئی ہے میری خواہش کے, میرے جذبے کے. مثلا انسان کو کسی اچھی سی نوکری کی تلاش ہے, یہ اس کی خواہش ہے, یہ اس کا جذبہ ہے, یہ اس کا رجحان ہے, یہ اس کا میلان ہے, وہ ایک اچھی سی نوکری چاہتا ہے. اب عقل نے تلاش شروع کی کہ نوکری کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اب عقل کو یہ نہیں دیکھنا ہے, یعنی نہیں دیکھتی, نہیں دیکھنا ہے, نہیں دیکھتی عقل کہ صحیح طریقہ کیا ہے نوکری حاصل کرنے کا, غلط طریقہ ہے نوکری حاصل کیا ہے نوکری حاصل کرنے کا, صحیح ہو یا غلط. عقل طریقہ وضع کرتی ہے اور اس طریقے سے اس نوکری کو حاصل کر لیتی ہے. تو خواہش نے حکمرانی کی عقل کے اوپر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جرم کیا, ضمیر نے اسے ملامت کی, انسان سے کوئی جرم ہوا اور ضمیر نے اس کو انسان کو ملامت کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اب عقل کا رول سامنے آیا, عقل نے جواب پیش کرنے شروع کر دیے کہ نہیں, تم جو ضمیر سے عقل کہتی ہے, تم جو اعتراض کر رہے ہو یہ اعتراض درست نہیں ہے. میں مثال دے دوں, انسان نے رشوت لی. اچھا, اب رشوت ایک برا کام تو ہے اور ہر معاشرے میں رشوت کو برا سمجھا گیا, لیکن انسان نے رشوت لی, ضمیر نے ملامت کی کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. اب عقل نے جواز پیش کیا کہ بھائی سب لے رہے ہیں, اگر میں نے لے لی تو فرق کیا پڑا. اب جواز دیا نا, عقل نے جواز دیا. تو جذبہ انسان میں خواہش پیدا کرتا ہے, عقل اس خواہش تک پہنچنے کے لیے صحیح یا غلط راستے تلاش کرتی ہے, اور جب اس کام کو انجام دے لیتی ہے تو اس غلط منطق کے لیے جواز تلاش کرتی ہے. تو اگر خدا پرستی کو, دین کو اور عبودیت و بندگی کو عقل پر مبنی کر دیا جاتا تو اس بات کا خطرہ تھا, صحیح اور غلط کی تب چونکہ تمیز عقل نہیں کر سکتی, اس بات کا خطرہ تھا کہ عقل اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ایک ایسی منزل تک پہنچ جائے جو غلط ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے خدا پرستی کو, بندگی کو اور دین کو عقل پر مبنی نہیں کیا بلکہ فطرت پر مبنی کیا. اس لیے کہ فطرت بدلتی نہیں ہے. دیکھیے, بہت بہت نازک اور بہت عجیب مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. عقل بدل جاتی ہے, کبھی صحیح فیصلے تک پہنچے گی, کبھی غلط فیصلے تک پہنچے گی, لیکن فطرت ہمیشہ وہ کرے گی جو اس ذات میں اور اس کی طینت میں ودیت کیا گیا ہے. اگر یہ بات ہوئی ہو تو میں آپ کے سامنے آدم اور فطرت کا فرق رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, آدم علیہ السلام کے عہد میں انسان کا دین اس کی فطرت تھی. جو انسان کی فطرت ہے وہی اس کا دین ہے. میں مثال دے دوں, بھائی نابالغ بچہ, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, 15 سال سے قبل, لڑکی 9 سال سے قبل بالغ نہیں ہے, اس پر نماز واجب نہیں, روزہ واجب نہیں, حج واجب نہیں, کوئی قانون واجب نہیں ہے. اچھا ملکی قوانین بھی نابالغ پہ لاگو نہیں ہوتے, تو وہ بچہ جو نابالغ ہے وہ اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہتا ہے اور اپنے فطری ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ قوانین اور شریعتیں لاگو ہونے لگتی ہیں. اسی طریقے سے عہد آدم علیہ السلام کا انسان چونکہ بلوغ کی حد سے پہلے کی عمر میں تھا اس لیے اس پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوئی, اور پروردگار نے اسے آدم جیسے باپ کی نگرانی میں رکھا کہ تم اپنے فطری ذمہ داریوں کو پورا کرو, تم پر کوئی قانون اور کوئی شریعت لاگو نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ارشاد کیا ہے وما کان الناس الا امتا واحدہ, میں پوری انسانیت ایک امت تھی. سورہ بقرہ میں کہا کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پوری انسانیت امت واحدہ تھی. اچھا یہ پوری انسانیت جب امت واحدہ تھی تو تھی کس دین پر, ہے نا قابل قول بات, کس دین پہ تھی؟ وہ دین جو فطرت کے اندر رکھا دیا ہے. اس لیے کہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے فرزندان آدم میں سے ایک ایک سے سوال کیا, وہ عالم ارواح کی بات ہے, عالم زر کی, یوم الگ کی, ایک ایک سے سوال کیا, الستم ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ساری روحوں نے آواز دی کہ پروردگار کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. تو اب یہ خطاب بلا واسطہ ہے, کسی فرشتے کے ذریعہ نہیں ہوا, جبریل اس خطاب کو لے کے انسانوں تک نہیں آئے, براہ راست خطاب آیا. اچھا تو یہ خطاب کب آیا؟ جب انسان ذرات کی صورت میں تھا, یعنی عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں, جب انسان ذرات کی صورت میں تھا, ہر انسان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا, قالوا بھلا, سب نے اقرار کیا کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے, کیوں نہیں, یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو اب یہ جو سوال و جواب ہے, کیا واقعی سوال و جواب ہے؟ نہیں, جس طریقے سے زمین کی فطرت میں گھومنا رکھا گیا, جس طریقے سے درخت کی فطرت میں اڑنا رکھا گیا, جس طریقے سے پانی کی فطرت میں نشیب کی طرف بہنا رکھا گیا, اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں ایک رب کا اقرار رکھا گیا. بات تو بات ہو رہی نا, انسان کی فطرت میں ایک رب کا اقرار وجہ کر دیا گیا. اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو مجھے اجازت دے کہ میں یہی سے اپنے سلسلہ فکر کو تمہیدی منزلوں پہ ختم کر کے آگے لے جاؤں. دیکھیے, ایک ہے عادت اور ایک ہے فطرت. عادت بدلتی ہے, فطرت بدلتی نہیں ہے. جبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام دین فطرت کیوں کر ہے. عادت بدلتی ہے, زبان زمین کے فرق سے بدلتی ہے. دنیا کی کوئی بھی زبان لے لے, 10 میل پر 15 میل پر وہ زبان بدل جائے گی, کچھ لہجہ بدلے گا, کچھ الفاظ بدل جائیں گے. اچھا زمانے کے اعتبار سے زبان بدلتی ہے. 100 سال پہلے جو اردو تھی آج نہیں ہے, اور 100 سال بعد جو اردو ہوگی وہ اس اردو کے خلاف کچھ اور چیز ہوگی. تو زبان بدلتی ہے زمانے اور زمین سے, بدلتی ہے نا. اچھا لباس بدلتا ہے زمانے اور زمین سے, میرا لباس کچھ اور ہے, آپ کا لباس کچھ اور ہے, مختلف سماجوں میں, معاشرتوں میں, تہذیبوں میں مختلف لباس رہے. کچھ لباس آج کا فیشن ہے, 100 سال بعد آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گے, 100 سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا. تو لباس تبدیل ہوتے ہیں, انسان کا سماج بدلتا ہے, تہذیب بدلتی ہے, معاشرت بدلتی ہے, نشست و برخاست کے اصول بدل جاتے ہیں, زبان بدل جاتی ہے. لیکن وہ بچہ جو آغوش فطرت میں پہلا قدم رکھ رہا ہے, کیا آدم سے لے کر آج تک اس کے رونے کا انداز بدلا؟ یہ سوال ہے جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. بھائی لباس بدل گیا, زبان بدل گئی, تہذیب بدلی, معاشرت بدلی, سارے سماج کے اصول بدل گئے, سب کچھ بدل گیا نا. لیکن رونے کا انداز, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, کیا رونے کا انداز کبھی تبدیل ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رونا فطرت نے بتلایا تھا اور فطرت بدلتی نہیں ہے. رونا فطرت نے بتلایا اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی. تو عادت بدل جاتی ہے, فطرت بدلتی نہیں ہے. اب میں کیسے عرض کروں کہ انسان کو کل بھی بھوک لگتی تھی, کل کچا گوشت کھاتا تھا, اور آج لذت کام و دہن کے لیے مختلف قسم کی غذائیں پکا کے کھا لیتا ہے. انسان کو کل بھی نیند کی ضرورت تھی, راروں میں سوتا تھا, درختوں کی بلندیوں پر شاخوں میں جا کے چھپ کے سو جایا کرتا تھا, اور آج بڑے بڑے شبستہ بناتا ہے اپنے سونے کے لیے. کل بھی مانتا تھی, آج بھی مانتا ہے, کل بھی باپ میں شفقت تھی, آج بھی باپ میں شفقت ہے. تو جو بدلی وہ عادت بدلی, مت توجہ کیجیے گا, جو چیز بدلی اس کا نام ہے عادت, اور جو چیز نہیں بدلی اس کا نام ہے فطرت. تو اگر تصور خدا کسی عہد میں بدل جائے تو وہ عادت ہے, اور اگر باقی رہے تو وہ فطرت ہے. بہت ہی سیدھی اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں میں نے آج کی. اگر عبودیت بدل جائے تو عادت ہے, اگر عبودیت نہ بدلے تو فطرت ہے. اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج تک جتنی تہذیبوں کے آثار قدیمہ کھودے گئے, دیکھیں اسے ذہن میں محفوظ کیجیے گا, مصر میں کھودے گئے, ہندوستان میں آثار قدیمہ نکالے گئے, یونان کے آثار قدیمہ, خود پاکستان کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ نکالے گئے, کوئی کھدائی ایسی نہیں ہے جس کھدائی سے عبادت گاہیں برآمد نہ ہوئی ہوں. اٹھا کے دیکھ لیا آثار قدیمہ کی پوری تاریخ, موہن جوداروں کے کھڈر کو دیکھیں, اس میں بھی کھدائی ہے, عبادت گاہ نکلی, بھوت نکلے, ایسی تختیاں نکلی جس پر حمد تھی, مناجات تھی, دعائیں تھیں, نظم میں بھی تھی اور نثر میں بھی تھی. اچھا تو دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں گزرا جس میں خدا کا تصور موجود نہ ہو. صحیح ہوگی نا بات, اگر عادت ہوتی تو تصور بدل جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تصور انسان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن میرا سننے والا اس مقام پر ایک سوال کر سکتا ہے, اور وہ سوال حق بجانب ہوگا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ کھدائیوں سے آثار نکلے کہ خدا کا تصور ہے, لیکن جہاں سے بھی کھدائی ہوئی وہاں سے بت نکلا, میں ہے تو یہ بیشتر تو بت ہی نکلے سوائے بابل کی تہذیب کے اور ایک دو تہذیبوں کے جن میں غیر مرئی اکیلے خدا کا تصور ہے, باقی سارے مقامات پر بت نکلے. خزا کا بت, بہار کا بت, پانی برسانے والا, قہر کا خدا, نفرت کا خدا, محبت کا خدا, مختلف خداؤں کے مظاہر آثار قدیمہ سے نکلے. تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ جناب اگر فطرت میں انسان کی خدا پرستی تھی تو خدا پرستی نہیں تھی بت پرستی تھی. بات تو بہت واضح ہے, اب اس کا جواب پوری طرح توجہ سے سماعت کریں اور اسے ذہن کے اندر محفوظ کریں. دیکھیے فطرت میں اجمال ہے, اس میں تفصیل نہیں ہے. بہت دقیق بات ہے, فطرت میں اجمال ہے, تفصیل نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو. شیرخوار بچہ, دودھ پینے والا بچہ, اس کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ غذا کو چوس کے حاصل کر رہا ہے. یہ ہے نا اس کی فطرت میں, جب وہ چوستا ہے. اچھا اب آپ شیر مادر دے دیں جب چوسے گا, کوئی کپڑا دے دیں اس کے منہ میں جب چوسے گا, انگلی اپنی ڈال دیں اس کے منہ میں جب چوسے گا, نپل دے دیں جب چوسے گا. بات تو ہے نا, تو فطرت میں یہ رکھا گیا کہ تمہیں غذا چوسنی ہے, اور ہدایت میں یہ رکھا گیا کہ فلاں شہر سے چوسنی ہے. تو فطرت نے یہ بتایا کہ غذا کو چوس کے حاصل کرنا ہے, اور تربیت کرنے والا بتائے گا کہ غذا کو حاصل کرنے کا صحیح راستہ کیا ہے. تو فطرت نے بندگی بتلائی, اور خدا کا تصور کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا دے گا. بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں تک میری بات پہنچی. بھائی اگر یہ بات پہنچ گئی تو یہی سے تو مجھے آگے جانا ہے. فطرت میں اجمال ہے, ہدایت یا تربیت اس کے اندر تفصیل ہے. تو اب انسان کی فطرت میں بندگی, خدا پرستی, عبودیت, اس کا اجمال پایا جاتا ہے. اس کی تفصیل تک انسان کو جانا ہے. بھائی یہی سبب ہے. بھائی دیکھیے گا کتنے نازک مرحلے پر میں آپ سننے والوں کو لے کے آ گیا. یہی سبب ہے کہ جتنے ادیان گزرے ہیں نا تاریخ میں, اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان دینوں کی فہرست گراؤں. کوئی دین ایسا نہیں ہے جو کسی شخص کی طرف منسوب نہ ہو یا کسی جغرافیائی خطے کی طرف منسوب نہ ہو. سارے دین, عیسائیت منسوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, بدھ مت منسوب ہے گوتم بدھ کی طرف, یہودیت نسلی مذہب یہودا کی طرف منسوب ہے. تو ہر مذہب دنیا کا, چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو, وہ یا کسی ذات کی طرف منسوب ہے, یا کسی نسل کی طرف منسوب ہے, یا کسی خطے کی طرف منسوب ہے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو فقط فطرت کی طرف منسوب ہے. اسلام کے معنی اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا. بات تو واضح ہوئی نا, اسلام کے معنی اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام انسانیت کا مذہب ہے, اسلام فطرت کا مذہب ہے, اسلام اپنے سر کو اس اکیلے خدا کی بارگاہ میں جھکا دینے کا مذہب ہے. اگر یہ بات واضح ہو تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, بھائی اللہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کا خدا, عیسائیوں کا خدا, یہودیوں کا خدا؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. وہ پوری انسانیت کا رب ہے, پوری انسانیت کا بادشاہ ہے, پوری انسانیت کا معبود ہے. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, ناس کے معنی پوری انسانیت. خدا کس کا؟ پوری انسانیت کا. اچھا اب یہ جو قرآن مجید آیا یہ کس کی کتاب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ جو قرآن ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. خدا ہے پوری انسانیت کا, قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. تو اب ہمارا نبی کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حبیب ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا رسول بنایا ہے, ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا نبی بنایا ہے, ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا ہدایت کرنے والا بنایا ہے. تو اب نبی سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات خلاف انسانیت یا کوئی بھی بات خلاف فطرت کہے گا یا عمل کرے گا. دیکھیے یہ ہے وہ اختتامی مرحلہ جہاں میں دین انسانیت اور دین فطرت کو آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب پوری انسانیت کا نبی ہے تو اب ایسے احکامات دے گا جو اس کی فطرت کے مطابق ہوں. پوری انسانیت کا رسول ہے, ایسے پیغام اللہ کی طرف سے لائے گا جو پوری انسانیت کے لیے موافق ہو اور سازگار ہو. دیکھیے دنیا میں یہ اختتامی مرحلہ ہے, دنیا نے یہ تھیوری دی کہ جو تصادم ہے, جو ٹکراؤ ہے معاشروں میں, اس ٹکراؤ کا سبب یہ ہے کہ ایک کی طلب دوسرے کی طلب سے ٹکراتی ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے اگر میری طلب اور میری خواہش آپ کی خواہش سے نہ ٹکرائے تو جھگڑا نہیں ہوگا. میں بھی ایک چیز کو چاہتا ہوں, آپ بھی اسی چیز کو چاہ رہے ہیں, جھگڑا ہو جائے گا. تو ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ طلب کی وجہ سے. میری بھی خواہش ہے, میری بھی طلب ہے, آپ کی بھی طلب ہے. تو پوری انسانیت میں طلب ہے, اچھے مکان کی طلب, اچھی خوراک کی طلب, اچھے رفیق سفر کی طلب, اچھی زندگی کی طلب, اور ہر انسان کے اندر ہے. تو مفادات چونکہ ٹکرا رہے ہیں اس لیے جھگڑا ہے. تو کہاں, اب میں کیا عرض کروں, دنیا کے بڑے خطے میں پایا جانے والا مذہب اس نے کہا کہ بھائی جھگڑوں کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو طلب سے خالی کر دو, تمہیں سکون ہو جائے گا اور انسانیت کو سکون ہو جائے گا. اب چونکہ میرے سامنے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے, میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں تھیوری بڑی اچھی ہے کہ اپنے آپ کو طلب سے خالی کر دو تمہیں سکون مل جائے گا. تو سکون بھی تو ایک طلب ہے نا, تو طلب سے خالی کہاں ہوئے؟ بہت سیدھی اور بہت بہت آسان بات میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت کر کی. بھائی سکون کی خواہش خود ایک طلب ہے, تو آپ طلب سے تو خالی ہوئے نہیں. تو طلب سے انسان کو خالی کر دینا یہ خلاف فطرت ہے. اسلام اور اسلام کا رسول یہ طلب سے انسان کو خالی نہیں کرتے, بلکہ جو خواہشیں ہیں, جو انسان کے مطالبات ہیں, ان پر بند باندھتے ہیں, انہیں حد میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلام عین دین فطرت اور عین دین انسانیت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ السلام.